تقدیر لکھ دی تھی. اسی طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ آپ کے لیے نبوت لکھی جا چکی تھی, آپ حضرت آدم سے پہلے پیدا نہیں ہوئے. اس بارے میں جتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام حدیثیں موضوع ہیں. ان کا ان میں سے کسی ایک حدیث کو بھی علماء حدیث نے صحیح قرار نہیں دیا. ان کی جتنی کی جو اسناد ہے ان اسناد میں یا تو ضعف ہے یا کمزوری ہے, بہرحال یا تو بہت زیادہ ضعیف ہیں اور یا وہ حدیثیں موضوع ہیں. تو کسی بھی حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے اور پھر حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے. تو پھر مکے میں حضرت آمنہ کے پیٹ میں جو حمل ہوا, جس کے بارے میں صحیح حدیث میں آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ, اپنی والدہ کے بارے میں ارشاد فرمایا آپ نے کہ حمل کے ایام میں میری والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک روشنی نکلی اور جس روشنی نے شام کے فصل بھی منور کر دی. یہ خواب ہے, یہ خواب ہے جو کہ آپ کی والدہ نے دیکھا اور اس وقت دیکھا کہ جب آپ کی والدہ کو حمل ہوئی. میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کیفیتیں جو کیفیتیں کسی بھی انسان کے پیدا ہونے میں ہوتی ہیں, ان تمام کیفیتوں اور ان تمام مراحل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے اور اگر اس مفروضے کو درست مان لیا جائے تو یہ حقیقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار ہے. اس لیے کہ اگر آپ پہلے پیدا ہوئے تو وہ کون شخص تھا کہ جو مکے میں پیدا ہوا؟ اگر آپ حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے تو وہ کون تھا کہ جس کی صداقت اور امانت کی گواہی اہل مکہ نے دی؟ اگر آپ حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے تو 40 سال تک مکے میں زندگی گزارنے والا محمد ابن عبداللہ کون تھا؟ اگر آپ حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے تو جس شخص کو 40 سال کی زندگی میں نبوت سے نوازا گیا غار حرا میں جس پر وحی نازل ہوئی, وہ کون تھا؟ نبوت سے پہلے آپ محمد ابن عبداللہ تھے, نبوت کے بعد آپ محمد رسول اللہ ہوئے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. یہ لوگ بھول جاتے ہیں اس قسم کی موضوع و من گھڑت حدیثیں بیان کر کے. یہ تو حقیقت میں آپ کی رسالت کا انکار ہے. اب چونکہ اس مسئلے کو بیان کر دیا گیا تو اب ہم اس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جس کا تعلق آپ کی ولادت سے ہے. مولود پیدا ہونے والے بچے کو کہتے ہیں اور میلاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا تو وقت کے لیے اور یا جگہ کے لیے. جس جگہ جو شخص پیدا ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ مکان الولادہ. تمام حضرات کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے مکان الولادہ, یہ شخص کہاں پیدا ہوا. تو ایک تو ولادت مکانی ہے اور ایک ولادت زمانی ہے. ہمارے ہاں جو مولود اور میلاد شریف کہہ کر منایا جاتا ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات کو بیان کیا جائے. میلاد اور مولود یہ ولادت سے ہے, مادہ سب کا ایک ہی ہے, پیدا ہونا اور پیدائش. تو ایک ولادت مکانی ہے اور ایک ولادت زمانی ہے. ولادت زمانی اور ولادت مکانی. ولادت مکانی کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس وقت مکے کے اندر وہ مکان موجود ہے جس مکان کے اندر اس وقت ایک پبلک لائبریری ہے اور وزارت الحج والاوقاف کا وہاں دفتر ہے. اور صفا مروہ سے اگر آپ نکلیں اور مشرقی سمت جو ایک بڑی بلڈنگ ہے جہاں کار پارکنگ اور گاڑیاں پارکنگ کی جاتی ہیں کئی منزلہ, سب واقف ہوں گے آپ مشرقی سمت. اس عمارت کی طرف اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ عمارت دو سڑکوں کے درمیان ہے. اس عمارت کے اندر اگر آپ حرم سے نکل کے داخل ہونا چاہیں تو ایک سڑک اس عمارت کے دائیں ہے اور ایک اس کے بائیں ہے, بیچ میں وہ عمارت ہے. تو جب آپ صفا و مروہ کے دروازے سے نکلے اور آپ اس عمارت اور اس بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں تو جو سڑک اس بلڈنگ کے دائیں طرف ہے اس سڑک پہ اگر آپ چند قدم آگے چلیے جہاں اس بلڈنگ کا اختتام ہوتا ہے وہیں دائیں طرف ایک بورڈ لگا ہوا ہے, برلبے سڑک وہ مکان ہے, وہاں ایک لائبریری ہے, اور اس محلے کا نام بھی ہے حارت مولد النبی. یہ وہ محلہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, سب لوگوں نے وہ دیکھا ہے. یہ وہ مکان ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. یہ ہے ولادت مکانی, جس مقام اور جس مکان میں آپ پیدا ہوئے موجود ہیں. اور ایک ہے ولادت زمانی, جس زمانے میں اور جس وقت آپ پیدا ہوئے. اس کے بارے میں جو صحیح روایات ہیں تاریخ کی, ان کو جمع کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, اور بعض نے یہ کہا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. لیکن جن لوگوں نے اس معاملے میں تحقیق کی ہے, صرف سنی سنائی باتوں کو نقل نہیں کیا بلکہ تحقیق کی ہے, تو ان کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ صحیح رائے اور صحیح قول اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا, اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی. گویا کہ آپ اس دن کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے, اور 9 ربیع الاول کو یہ محققین کی رائے ہے کہ آپ پیدا ہوئے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا, سب سے آخر میں پیدا کیا. آپ نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, یہ حدیث متفق علیہ ہے, صحیح مسلم میں نہیں بلکہ متفق علیہ ہے, اس میں آپ نے ایک مثال دی ہے یہ ارشاد فرما کر کہ مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانه. یہ طویل حدیث ہے, ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل اور قصر تعمیر ہوا, اور اس محل اور قصر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی. جو لوگ بھی اس قصر اور محل کو دیکھنے آتے ہیں وہ اس کے حسن سے بہت متاثر ہوتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا محل ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ فکنت انا سددت موضع اللبنا, میں وہ ہوں, میری مثال اس اینٹ کی سی ہے جس اینٹ نے اس خالی جگہ کو پر کر دیا. اس مثال سے آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں پیدا کیا, اور میں سب سے آخر میں آیا اور میں نے آ کر اس محل کو مکمل کر لیا, یعنی جو نبوت ہے مجھ پہ ختم ہو گئی. یہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے یہ حدیث. اور صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه, کہ جتنے جو تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ ہے اس زمانے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا. یہ لفظ پیدا کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کو سب سے آخر میں پیدا کیا گیا, آپ اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے, اس لیے کہ ایک شخص ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے, بار بار کوئی بھی شخص پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس طریقے پہ کہ آپ نے اس عمارت کو مکمل کیا, آپ پہ نبوت ختم ہو گئی, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں پیدا کیا کہ جو مکے کا سب سے معزز اور سب سے مکرم خاندان تھا. صحیح مسلم میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانة واصطفى من قریش بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو منتخب کیا, اور بنو کنانہ سے پھر قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے پھر بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے پھر مجھے منتخب کیا، میرے خاندان کو منتخب کیا. آپ کا، آپ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ اصطفیٰ سے ہے، چنا ہوا. تو آپ کو اللہ نے چنا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے معزز اور مکرم اور اچھا خاندان تھا، اس میں سے اللہ نے آپ کو چن لیا نبوت کے لیے. اور اس طریقے پہ آپ کی ولادت ہوئی. اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، گویا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے. اس کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، الم یجد کا یتیمن فآوا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فضائل ہیں وہ بے شمار ہیں. آپ کو اللہ تعالی نے خاص خاص فضیلتیں دی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک فضیلت یہ بھی دی ہے کہ کئی کوس کے فاصلے تک میرا روب اللہ نے پہنچا دیا ہے. آپ کی شخصیت میں اتنا روب تھا، اتنا وقار تھا کہ کئی کوس فاصلے تک آپ کی آواز اور آپ کے چہرے کی وجہ سے لوگوں پہ اس کا روب قائم رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ انعام فرمایا کہ آپ کو قیامت تک کے دلی آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا. آپ کے اللہ نے یہ انعام بھی کیا کہ آپ کو سب سے عظیم کتاب قرآن سے نوازا. آپ کے اللہ نے یہ انعام بھی فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ نے تمام زمین کو پاک کر دیا کہ جہاں جی چاہے نماز پڑھیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے جو خزانے کی چابیاں تھیں میرے حوالے کر دی. تو آپ کے بے شمار فضائل ہیں جو کہ حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں. اس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت کے بعد آپ کی زندگی میں یا آپ کے انتقال کے بعد کیا ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں، سلف صالحین کی زندگی میں، ائمہ اربعہ کی زندگی میں یا اس کے بعد، کیا کبھی مسلمانوں نے آپ کی ولادت کے موقع پہ کوئی خاص تقریب منعقد کی ہے؟ چراغہ ہوا ہے؟ شیرینی تقسیم ہوئی ہے؟ اس دن چھٹی ہوئی ہے؟ اس دن جلوس نکالے گئے ہیں؟ اس دن عید کا تسمہ ہوا ہے؟ اس دن انواع و اقسام کے کھانے پکے ہیں؟ کیا یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں یا نہیں؟ اگر ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت دھوم دھام سے یہ دن منانا چاہیے. اس لیے کہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس دن کو منایا جائے. اگر یہ دن منانا محبت ہے تو پھر جتنی محبت صحابہ کو تھی ظاہر اتنی محبت ہمیں تو نہیں ہو سکتی. صحابہ کو آپ سے جتنی محبت تھی، بلکہ جو حقیقی محبت تھی وہ تھی ہی صحابہ کو. اگر صحابہ نے یہ دن منایا ہے تو پھر تو ہمیں بھی منانا چاہیے. اور اگر صحابہ نے نہیں منایا تو پھر دو صورتیں ہیں ہمارے سامنے. یا تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، معاذ اللہ. اگر ان کو محبت ہوتی تو یہ دن مناتے، بولا کہ ان کو محبت نہیں تھی. اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ ان کو تو محبت تھی لیکن ہم نے جو رسم و رواج پیدا کر لیے ہیں ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کو مجھ سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے آبا و اجداد سے، اور تمام دنیا سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. پوری کائنات سے، اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے آبا و اجداد سے، ان سب سے زیادہ محبت اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں بن سکتے. متفق علیہ حدیث. اور یہ بھی ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ کا ذکر خیر عبادت ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اب جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے اس کے ذکر کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ آپ کا ذکر عبادت ہے، جہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جس محفل میں آپ کا ذکر نہیں ہوتا اس محفل کے بارے میں ارشاد فرمایا مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا فِيهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِي إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اگر کہیں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور اس محفل میں اگر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور اللہ کے حبیب پہ درود نہیں پڑھا جاتا، فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ قیامت کے دن اپنی اس محفل پہ حسرت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے اپنے اللہ کا ذکر کیا ہوتا اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا ہوتا. یہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا، امام حاکم نے اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں. تو جس محفل میں آپ کا ذکر نہ ہو وہ محفل وہ ہے کہ اس محفل کے لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے آپ کے درود پڑھا ہوتا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرتا تھا. اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. قرآن نے اطاعت رسول کو فرض قرار دیا ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ محبت کیا ہے اور اطاعت کیا ہے. محبت رسول کے جو عملی تقاضے ہیں یہ ایک اہم موضوع ہے. اللہ نے اگر توفیق دے تو آئندہ کسی موقع پہ اس چیز کو مستقل ایک درس کی صورت میں بیان کیا جائے گا کہ محبت رسول کے عملی تقاضے، رسول کی محبت علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے. رسول کا میلاد منانے والوں اور معاذ اللہ رسول کا جلوس نکالنے والوں، اللہ تمہارا جلوس نکالے، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں تقریبات منعقد کرنے والوں نے کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ جس رسول کا تو ہم دن مناتے ہیں اس نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے؟ اس کی کوئی فکر نہیں. قرآن نے کہا ہے کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت اس آیت سے فرض ثابت ہو گئی. یہ ثواب کا چکر نہیں ہے، یہ فرض ہے. رسول کی اطاعت فرض ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس چیز کا رسول حکم دے اس کو بلا چونچنا تسلیم کر لو ورنہ مومن نہیں بن سکتے. سورہ نساء میں کیا ارشاد فرمایا، فلا وربک، تیرے رب کی قسم. اللہ قسم کھا کے ایک بات کو ارشاد فرما رہا ہے، قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیری بات مان نہ لیں، اور بات ماننے کے بعد دل میں کوئی تکلیف بھی نہ ہو. اگر ظاہری طور پہ بات مانی ہے دل میں تکلیف ہے یہ بھی مومن نہیں ہے. حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ ہے دل میں کوئی شک و شبہ اور تنگی نہ ہو. مما قضیت ویسلموا تسلیما، بات مان لیں. اور فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب اس تک اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچ جائے اس کے بعد وہ یہ کہے کہ اب تو میں دیکھوں گا، سوچوں گا، غور کروں گا. اس کی گنجائش نہیں ہے. سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کہ جب اس تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہنچ جائے پھر وہ کہے کہ میں تو اب دیکھوں گا سوچوں گا، یا اگر دل نے کہا تو اس بات کو مان لوں گا ورنہ میں نہیں مانتا، اس بات اس کی گنجائش نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے گمراہ ہو. آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے جس طریقے پہ یہ قرآن نے حکم دیا ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کو جس طریقے پہ عالم اسلام کی اکثریت اس وقت مناتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ جس میں میں پیدا ہوا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. تابعین کے دور تک یہ تین بہترین زمانے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے خیر قرون. خیر قرون تین بہترین زمانے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی یہ دن نہیں منایا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ دن نہیں منایا گیا. عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ دن نہیں منایا گیا. عثمان و علی رضی اللہ عنہما کی خلافت میں یہ دن نہیں منایا گیا. پھر صحابہ کا زمانہ ہے، یہ دن نہیں منایا گیا. پھر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، ائمہ اربعہ ہے، سلف صالحین ہیں. 600 سال گزر جاتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی شخص آج یہ ثابت نہیں کر سکتا، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے، کہ 600 سال میں کبھی کسی بھی اسلامی ملک میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت یا آپ کا یوم وصال دھوم دھام سے منایا ہو، عید کا سسما ہو، میلے کا سسما ہو، چراغا ہوا ہو، حلوے مانڈے کھائے گئے ہوں، مرکن غذائیں ہو، انواع اقسام کے کھانے پکے ہوں، جلوس نکلے ہوں، کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا اگر کسی کے علم ہے تو وہ پیش کرے. 625 ہجری میں بغداد میں ایک خلیفہ ہے، اس کا نام ہے ملک مظفر، اور یہ خلیفہ بدکردار خلیفہ تھا. اس نے یہ چاہا کہ عوام میں اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے کوئی ڈھونگ رچایا جائے. 625 ہجری میں کے بعد 6 زمانے گزرنے کے بعد، 6 صدیاں اور 6 زمانے گزرنے کے بعد، 600 سال گزرنے کے بعد، 625 ہجری میں اب اس نے یہ حکم دیا کہ 12 ربیع الاول کے دن بغداد شہر میں عید کا سسما ہونا چاہیے، تمام لوگ نئے کپڑے پہنے، اور مشائخ اور صوفیہ سے کہا کہ محفل سما منعقد کی جائے. ظہر سے لے کے دوسرے دن کی فجر تک محفل سما ہوئی، اور اس نے 1000 اونٹ ذبح کیے، اور اسی طریقے پہ کئی ہزار مرغے اور مرغیاں ذبح ہوئیں، اور 1 لاکھ کے قریب اس نے نئے جوڑے لوگوں میں تقسیم کیے، اور اس طریقے پہ پہلی مرتبہ یہ دن منایا گیا، تاریخ یہ کہتی ہے. اس کے بعد سے یہ بدعت جو بغداد سے شروع ہوئی تھی پورے عالم اسلام میں پھیل گئی. مسلمان فطری طور پہ خواہ وہ کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. یہ ہر مسلمان کی کمزوری ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں خواہ وہ کتنا پرلے درجے کا گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے، کسی بھی طریقے کی ہو لیکن ہوتی ہے. بہرحال ان ڈھونگ رچانے والوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے پردے میں لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ یہ دن مناؤ تو تم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے. اور آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ یہ دن منایا جائے. اس طریقے پہ یہ بدعت گھڑی گئی اور اس بدعت کو پیدا کیا گیا. اور بدعت لغت میں ہر نئی چیز کو کہتے ہیں, اور اصطلاح میں فرمایا کہ وہ چیز اور وہ عمل جس کی دین میں اصل نہ ہو وہ بدعت ہے. متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, ہر وہ کام جو ہم سے ثابت نہ ہو مردود ہے. عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے لوگوں سے کہ ایھا الناس اتبعوا ولا تبتدعوا, اتبعوا ولا تبتدعوا, اتباع کرو بدعتیں مت کرو, دین میں نئی چیزیں مت کھڑو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے کسی بدعت پہ عمل کیا یا بدعت کو اچھی نظر سے دیکھا, فقد زعم ان محمد فقد زعم ان محمدا قد خان الرساله لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. امام مالک امام دار الہجرہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بدعت پہ عمل کیا, بدعت کو اچھی نگاہ سے دیکھا, اس نے گویا کہ اس بات کا اقرار کر لیا, فقد زعم, اس نے یہ زعم کر لیا, اس نے یہ اقرار کر لیا کہ محمد نے علیہ الصلاۃ والسلام نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے. معاذ اللہ, کیوں؟ لأن اللہ, کیونکہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارے لیے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا تو بدعت کی کیا ضرورت ہے؟ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو, یعنی دین میں اضافے کو. جو بدعت پہ عمل کرتا ہے یا بدعت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے, اس کا یہ عقیدہ ہے گویا کہ معاذ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے, اور یہ کفر ہے. بعض لوگ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ صاحب فلاں حضرت صاحب نے یہ لکھا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ, اچھی بدعت اور بری بدعت. اور ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بات کو حوالے کے ساتھ نقل کیا جائے. وہ حدیثیں ورنہ تجربہ کر لیجئے گا آپ, جو حدیثیں دوسرے غلط عقیدے کے لوگوں کی میں نے باقاعدہ حوالے کے ساتھ بیان کی ہیں, کبھی ان سے سننے کا اتفاق ہو تو قطعاً آپ کو وہ یہ نہیں بتا سکیں گے یہ حدیث کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. لیکن امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو بیان کیا جائے. میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ حدیثیں جس جس کتاب میں تھی میں نے بتا دیا کہ یہ بیہقی میں ہے, یہ بزاز میں ہے, یہ ترمذی میں ہے, یہ فلاں کتاب میں ہے, تاکہ کوئی شخص اگر اس کی سند دیکھنا چاہتا جا کے دیکھ لے. یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری میں ہے. حضرت عمر کا قول ہے جو لوگ بدعت کو تقسیم کرتے ہیں دو میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب تراوی کے لیے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے مقرر کیا اور حکم دیا کہ ایک امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھو, آپ مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا کہ وہ لوگ کہ جو الگ الگ نمازیں پڑھ رہے تھے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے ساتھ فرمایا کہ نعمت البدعت هذه, یہ تو بڑی اچھی بدعت ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے, اس کو دلیل کے طور پہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں. لیکن اس کے کئی جواب ہیں. سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ قطع نظر حضرت عمر کے قول سے, جب اس چیز کو مان لیا گیا کہ بدعت لغت کے اعتبار سے ہر نئی چیز کو کہتے ہیں جو پہلے دیکھی نہ گئی ہو, تو دین میں ہر نئی چیز جو ہے وہ بری ہی ہوگی, وہ اچھی کہاں ہو سکتی ہے؟ بدعت بدعت ہی ہوگی, وہ حسنہ سیئہ کہاں سے بنے؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہاں بدعت کا لغوی مفہوم استعمال کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے, یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ بدعت کہتے ہیں دین میں اس چیز کو جس کی اصل موجود نہ ہو. جماعت سے تراوی پڑھنا یہ کوئی نیا کام نہیں تھا. صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں یا 6 راتیں جماعت کے ساتھ تراوی صحابہ کو پڑھائی. آپ کے بعد بعض صحابہ نے جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھی ہے. یہ بدعت کیسے ہوگی؟ بدعت تو وہ ہے کہ جس کی دین میں اصل ہی نہ ہو. تراوی باقاعدہ جماعت کے ساتھ پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس اہتمام کے ساتھ نہیں ہوتی تھی جس اہتمام کے ساتھ حضرت عمر نے اس کا حکم دیا. اور پھر یہ حدیث بھی قابل غور ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ علیکم بسنتی وبسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی, تم لوگوں کو چاہیے کہ تم میری سنتوں پہ اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں پہ عمل کرو. تو حضرت عمر نے جو کام کیا یہ سنت ہے کیونکہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وبسنت الخلفاء الراشدین.